بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه موعظته لابنه الحسن رضي الله عنهما بعدما تعين ومواعظ أخرى له. أخرج ابن عساكر عن عقبة ابن أبي الصهباء قال لما ضرب ابن ملجم علي رضي الله عنه دخل عليه الحسن رضي الله عنه وهو باك فقال له ما يبكيك يا بني؟ قال وما لي لا أبكي وأنت في أول يوم من الآخرة وآخر يوم من الدنيا. فقال يا بني احفظ أربعا وأربعا لا يضرك ما عملت معهن. قال وما هن يا أبت؟ قال إن أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأكرم الكرم حسن الخلق. قال قلت يا أبت هذه الأربع، فأعلمني الأربع الأخرى. قال وإياك ومصادق الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يبعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتأفة. وعن علي رضي الله عنه قال التوفيق خير قائد، وحسن الخلق خير قرين، والعقل خير صاحب، والأدب خير ميراث، ولا وحشة أشد من العجب. كذا في الكنز. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے علمی مقام والے، ان کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت وہ ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی، اور اس موقع پر نصیحت کی کہ جس موقع پر ابن ملجم نے ان پر حملہ کیا. روایت میں آتا ہے کہ جب ابن ملجم اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زخمی حالت میں تھے اور بالکل موت کے قریب تھے، اس موقع پر ان کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوئے، والد محترم کی حالت کو دیکھ کر رونے لگے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ما یبکیک یا بنی، اے میرے بیٹے کیوں روتے ہو؟ فرمایا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ابا جان میں کیوں نہ رو، اس دنیا کا آج آخری دن ہے اور آخرت کا پہلا دن شروع ہو رہا ہے. آپ کا یہ آخری دن ہے دنیا کا اور پہلا دن آخرت کا. وَأَنْتَ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِّنَ الْآخِرَةِ، آدمی جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلا دن ہوتا ہے اس کی آخرت کا، اور اس دن کی سلامتی کی دعا مانگنے کا حکم ہے. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اللہ کی سلامتی ہو اس دن پر جس دن کے میں پیدا ہوا، اور اللہ کی سلامتی ہو اس دن پر جس دن کے میں دنیا سے جاؤں گا، کیونکہ وہ دنیا سے جو جانا ہے وہ پہلا دن ہے آخرت کا، اور اللہ کی سلامتی اس دن کے لیے بھی جس دن میں حشر سے اٹھوں گا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابا جان، آج پہلا دن ہے آخرت کا اور آخری دن ہے دنیا کا، آپ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے۔ فرمایا بیٹا، رونے کا وقت نہیں ہے، آٹھ باتوں کی وصیت کرتا ہوں، ان آٹھ باتوں کو پلے باندھ لینا، ان آٹھ باتوں کو مضبوطی سے عمل کرنا۔ سعید شفیق جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو وقتی طور پہ نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مختلف موقع پر اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، اور آخری موقع پر جو نصیحت کر رہے ہیں، اندازہ لگائیں کیسی جامع نصیحت ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، بنی کہتے اے میرے پیارے بیٹے، صرف بیٹے کو نہیں کہتے، اے میرے پیارے بیٹے، آٹھ باتوں کی حفاظت کر لو، دنیا کی کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ فرمایا سب سے پہلی بات، وہ آٹھ باتیں کیا ہیں؟ ان اغنى الغنى العقل، کتنی بڑی بات ہے، سب سے بڑی مالداری عقل سلیم ہے، سب سے بڑی جو مالداری ہے عقل سلیم ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عقل سلیم عطا فرمائے، یہ سب سے بڑی مالداری ہے۔ ان اغنى الغنى العقل، اللہ سے عقل سلیم مانگنا ہے، کیونکہ عقل جب صحیح ہوتی ہے تو ہر چیز صحیح سوچی جاتی ہے، کیونکہ اس عضو کا، اس پارٹ کا کام ہی سوچنا ہے۔ ہر عقل صحیح نہیں سوچتی، بلکہ عقل سلیم صحیح سوچتی ہے۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ اپنی سوچ صحیح کرنے کے لیے عقل سلیم اللہ سے مانگو۔ یہاں پہ جو فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، عام عقل کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ عقل سلیم سب سے بڑی مال، کسی کو عقل دے دی گئی نا، عقل سلیم، بہت بڑی مالداری مل گئی اس کو۔ جسے آنکھ کا کام دیکھنا، کان کا کام سننا، زبان کا کام چکھنا، ہاتھ کا کام پکڑنا، ہر عضو کا ایک کام ہے، عقل کا کام سوچنا۔ عقل جب بگڑتی ہے تو بگاڑ سوچتی ہے، عقل جب صحیح ہوتی ہے تو صحیح سوچتی ہے، اس کا کام سوچنا ہے، یہ سوچے، اور یہاں تک سوچے اللہ تبارک و تعالی نے توحید کی بنیاد عقل سلیم پر رکھی ہے۔ اللہ ایک ہے اور اللہ ہے، اللہ کا ایک ہونا اور اللہ کا موجود ہونا، اس کو اللہ نے ہماری عقل پہ چھوڑا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، دنیا میں اگر کوئی پیغمبر بھی نہ آتے، کوئی پیغمبر، تب بھی انسان پر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے عقل سلیم سے سمجھتا کہ اللہ ایک ہے اور کائنات میں موجود ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دلائل سے نہیں سمجھا جا سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو فطرت کے، عقل سلیم کے دباؤ سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تعمیر دیکھ کر معمار سمجھتے ہیں، بڑی سی بلڈنگ دیکھ کر اس کا کوئی کنسٹرکشن کرنے والا ہے، کوئی لکھی ہوئی چیز دیکھ کر فوراً سمجھتے ہیں اس کا کوئی لکھنے والا ہے، تبھی یہ لکھی گئی، بغیر لکھنے والے کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی لکھی۔ تو بالکل اس طرح کے کائنات کے اندر ہزاروں دلیلیں، ہزاروں نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلا دی اپنے ہونے کو اور اپنے ایک ہونے کو، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی عقل سلیم پر چھوڑ دیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا، اللہ ہے اور ایک ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اللہ کے ایک ہونے کو اور اللہ کے ہونے کو شہتوت کے پتے سے پہچانا۔ شہتوت کا پتا ہے، شہتوت کا پتا ہے، بکری کھاتی ہے تو مینگنی نکلتی ہے، ہرن کھاتا ہے تو مشک نکلتا ہے، ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم بنتا ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ پتے کی خاصیت نہیں ہے کہ پتے سے مینگنی نکلے، پتے سے ریشم نکلے، پتے سے مشک نکلے، اس کے پیچھے کوئی اور سسٹم ہے جس کی بنیاد پر یہ کام کر رہا ہے۔ تو میں نے ایک پتے سے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی کی ملاقات ہوئی، کچھ آپ مسلمان ہیں، پوچھتے ہیں لوگ نا آپ مسلمان ہیں، کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ تو اس نے پوچھا مسلمان کسے کہتے ہیں؟ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا مسلمان اسے کہتے ہیں جو ایک اللہ کو مانے، کہ اللہ ایک ہے اور کائنات میں موجود ہے۔ تو حضرت نے فرمایا تم نے کیسے اللہ کو، اللہ کے ایک ہونے کو پہچانا؟ دیکھو عقل سے سوال، یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اللہ کے ایک ہونے کو، حضرت قرآن سے دلائل نہیں دے رہے تھے کیونکہ قرآن کے دلائل اس آدمی کو کیا سمجھ میں آئیں گے جو اللہ کو نہ مانے، جو آدمی خدا کو ہی نہ مانے وہ خدا کے کلام کو کہاں مانے گا اور اللہ کے دلائل کو کہاں سے مانے گا۔ حضرت نے اس موقع پر قرآن پاک کے دلائل کو پیش کر دیا۔ حضرت نے کہا میں نے ایک مثال سے سمجھا اللہ ایک ہے اور کائنات کا، پوری کائنات کو چلانے والا ایک اللہ ہے۔ کہنے لگے کیسے؟ کہا کہ ایک چاندی کا، سفید چاندی کا ایک محل ہے، ایسا محل کے کوئی دروازہ، کوئی سوراخ، کوئی دریچہ اس میں نہیں، بند، بالکل پیک محل، اور اس محل کے اندر ایک سونے کا، سرخ سونے کا ایک محل ہے، وہ بھی ایسا کہ بالکل پیک، نہ اس میں کوئی سوراخ، نہ کوئی اس میں روشن دان، نہ کوئی کھڑکی، نہ کوئی دروازہ۔ چاندی کا ایک محل، پھر اس کے اندر سونے کا ایک محل۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک جاندار چیز اس سونے کے محل کے اندر سے نکلی اور پھر چاندی کے محل سے نکل کر باہر نکلی، اور نکل کر وہ کام کی جو ایک عام جاندار کرتے ہیں۔ اچھا، تو پھر میں نے پہچانا کہ یہ سونے کا محل، چاندی کا محل، اس میں نہ کوئی اندر جانے کی کوئی چیز نہیں تھی، اندر سے باہر نکلنے کے لیے کوئی سسٹم نہیں تھا، اندر سے جاندار نکلنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہے اس کا کوئی بنانے والا۔ تو وہ آدمی پوچھنے لگا یہ محل کہاں ہے، ذرا مجھے بتائیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا تیرے گھر میں، میرے گھر میں، ہر ایک کے گھر میں۔ کہاں کہاں ہے؟ تم نے دیکھا انڈا؟ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا انڈا دیکھیں کیسا سفید ہوتا ہے، پھر اس کے اندر کی زردی پیلی کیسے ہوتی ہے، 18-19 دن مرغی اس پہ بیٹھتی ہے تو کیسے اس زردی کے اندر سے، پھر اس انڈے سے کیسے مرغی کا بچہ نکل کے وہ کام کرتا ہے جو انسان کا بچہ کئی دن کے بعد کرتا ہے۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم اعطی، میرا رب وہ ہے جو ان مخلوقات کو رہبری کرتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد تمہیں کیا ضرورت ہے۔ مرغی کا بچہ پیدا ہوتی کیا کرتا ہے، دانا چگنے لگتا ہے فوراً، اور وہی مرغی کی جو بول ہوتی، بولیاں ہوتی ہیں نا، وہی بولنے لگتا ہے۔ انسان کا بچہ تو بہت دیر کے بعد۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اللہ کو یہاں سے پہچانا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہے، ایک ہے، اور پوری کائنات کو چلانے والے ایک اللہ ہے۔ اس کی بنیاد دلائل پہ نہیں ہے، اس کی بنیاد انسان کی فطرت سلیمہ اور اس کی عقل سلیمہ پہ رکھ دی گئی۔ خلیفہ مہدی کے زمانے میں ایک دہریہ آ کے کہنے لگا کہ یہ ساری باتیں جو تم کہتے ہو کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے، غیبی غیب میں ہے، یہ سب بیکار ہے، بس یہ کائنات یوں ہی بنی ہے، لوگ ایسے ہی پیدا ہو رہے ہیں، ایسے ہی مر رہے ہیں، یہ ساری باتیں بیکار ہیں۔ وہ خلیفہ مہدی بڑا پریشان کیے، دربار میں آ کے اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا، اور اسے چیلنج کیا کہ تم کتنے بھی بڑے سے بڑے امام کو لے آؤ، میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں گا جب۔ تو خلیفہ مہدی نے اس وقت کے بہت بڑے امام تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ،
ان کو کہلوا بھیجا کہ فوراً ہمارے دربار میں آئیں، ایک دہریہ ہے جو اس طرح کا اعلان کر رہا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہلوا بھیجا کہ چلو میں آ رہا ہوں. تو حضرت کو وقت اور بتا دیا گیا اس وقت میں بیٹھ کر سارے کے سارے لوگوں کے سامنے مناظرہ ہونے والا ہے. تو حضرت بڑی تاخیر سے خلیفے کے دربار میں پہنچے، بہت تاخیر سے. اس دوران وہ آدمی کہنے لگا، دیکھو جو امام ہے وہ آئے نہیں، لگتا ہے ڈر گئے. بہت تاخیر کے بعد جب حضرت امام ابو حنیفہ پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا کہ تاخیر کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بات میں آپ کو نہیں سارے مجمع کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے ایک عجیب بات دیکھی. وہ بات یہ ہے کہ جب میں نکلا گھر سے تو میں یہاں تک پہنچنے کے لیے میرے اور آپ کے درمیان دریا پڑتا ہے، کوئی کشتی کا چلانے والا نظر نہیں آیا. میں کھڑے کھڑے سوچ ہی رہا تھا تو ایک عجیب چیز دیکھا کہ ایک دریا میں سے ایک درخت نکلا، ایک درخت وجود میں آیا. اس درخت کے ٹکڑے ہوئے اور اس کے تختے بنے، تختے جڑتے گئے، اس میں کیلیں ٹھکتی گئی اور کشتی کی شکل بن گئی، اور وہ میری طرف آئی، میں اس میں بیٹھ گیا. دریا کا پانی کا جو رخ تھا وہ بالکل اگینسٹ میں تھا آپ کے دربار کے، لیکن وہ کشتی بالکل چلتی گئی یہاں تک کہ بالکل قریب ساحل کے کنارے کھڑی ہو گئی، میں اتر گیا. وہ دہریہ کہنے لگا، اس آدمی سے میں بات بھی نہیں کرتا. یہ آدمی، یہ آپ ان کو امام کہہ رہے ہیں؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ تو نادان ہے، یہ بچہ ہے، یہ امام، ان سے میں بات بھی نہیں کروں گا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیوں بات نہیں کرنا چاہتے؟ کہنے کہ درخت کے ٹکڑے اور اس میں تختے بنتے جائیں اور اس کی لکڑیاں جڑتے چلے جائیں، کیلیں خود بخود ٹھکتی چلی جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خود بخود کشتی چلنے لگے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک چھوٹی سی کشتی جس کے تختے خود نہیں جڑ سکتے، جس کے تختوں کو جوڑنے کے لیے خود کیلیں ٹھک نہیں سکتی، اور کشتی بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتی، آسمان، زمین، چاند اور ستارے، یہ ہواؤں کا نظام، بادلوں کا نظام، کسی چلانے والے کے بغیر چل سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی عقل پر اس چیز کو چھوڑ دیا ہے. دوستو، عقل سلیم ہر بچہ دنیا میں لے کے پیدا ہوتا ہے، اس عقل سلیم میں یہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے کہ وہ ایک اللہ کو پہچانے اور اللہ کے وجود کو پہچانے کہ اللہ کائنات میں موجود ہے. اسی لیے بڑے آسان دلائل دیے، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر دیکھو اللہ کے ایک ہونے کو پاؤ گے. ایک، پورا جسم جو ہے نا سر سے لے کر پیر تک قائم ہے، کس بنیاد پہ؟ روح کی بنیاد پہ، ہے نا. روح اگر جسم سے نکل جائے تو کیا ہو جائے گا؟ بس ختم. روح کہاں ہے؟ اس کی کوئی شکل ہے، اس کا کوئی رنگ ہے، اس کی کوئی جہت ہے، لیکن ہے ایک روح ہے. آنکھ بھی دیکھ رہی ہے، کان بھی سن رہے ہیں، ہاتھ اور پیر حرکت کر رہے ہیں، ایک روح ہے، لیکن وہ اس کا کوئی جسم نہیں، وہ نظر نہیں آتی، لیکن پورے لوگ مانتے ہیں. اور آدمی مرتے کہتے ہیں روح نکل گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، تمہارے اندر میری نشانی ہے، دیکھو تم مانتے ہو روح ہے، ایک ہے، اس کا کوئی جسم نہیں، اس کا کوئی رنگ نہیں. اسی طرح کائنات کے اندر ایک اللہ کی ذات ہے، اس کا کوئی جسم نہیں، اس کا کوئی رنگ نہیں، اس کی کوئی شکل نہیں، لیکن ہے ایک روح تمہارے پورے عالم اصغر کو چلا رہی ہے. تو ایک اللہ کے عالم اکبر کائنات کو نہیں چلا سکتا. یہ عقل سلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمائی ہے، اس میں یہ سوچ، یہ سمجھ، یہ استعداد رکھی ہے کہ انسان سوچے، لیکن جب یہ صحیح رخ پر چلتی ہے تو پھر یہ خیر وجود میں لاتی ہے. اور یہ جب اس کا بگاڑ، یہ جب بگڑتی ہے تو اس سے فساد. اسی لیے دیکھیں، عقل اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اگر عقل نہ ہو تو لوگ کیا کہیں گے؟ پاگل کہیں گے، مجنون کہیں گے، حتیٰ کہ شریعت کے جتنے احکامات ہیں عقل والے پر ہیں، پاگل پہ نہیں ہے. آپ کوئی بھی فقہ کی کتاب اٹھائیں، نماز فرض ہے اس شخص پر جو مسلمان ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو، کنڈیشن. روزہ اس شخص پہ فرض ہے جو مسلمان ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو. حج اس پہ فرض ہے جو مسلمان ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو، صاحب استطاعت ہو، عقل مند. تو شریعت کے جتنے احکامات ہیں وہ سارے احکامات عقل والے پر ہیں، بیوقوف پہ نہیں ہیں. مجنون وہ تو سیدھا جنت میں جائے گا، ہاں مجنون کوئی حکم اس پہ مکلف ہے ہی نہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے جتنے پاگل ہیں سب سے پہلے جنت میں جائیں گے وہ. اسی لیے ان کو چھیڑنا نہیں کبھی, ان کا مذاق نہیں اڑانا ہے. ہاں کیونکہ وہ بھولے بندے ہیں, ان پہ کوئی حکم مکلف نہیں ہے, وہ سیدھے کے سیدھے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. ہاں لیکن جو عقل بگڑتی ہے نا, جس عقل کی بنیاد پر آدمی شر پھیلاتا ہے, جہنم میں جن کو اللہ تعالیٰ ڈالیں گے وہ جہنم میں جانے کے بعد کیا کہیں گے؟ بے وقوفوں کو نہیں ڈالیں گے, بڑے بڑے عقل والوں کو ڈالیں گے. وہ کہیں گے لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر, اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے آج ہم جہنم میں نہ ہوتے. ہم نے عقل سے کام نہیں لیا, ہم نے اپنی عقل کو شرارت کی طرف ڈالا. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا سب سے بڑی جو فہم, سب سے بڑی مالداری عقل سلیم ہے. تین باتیں یاد رکھیں, ایک ہے فہم کا ٹیڑھا ہو جانا جس کو کہتے ہیں کج فہمی. فہم سمجھتے ہیں, فہم کے معنی ہے انڈرسٹینڈنگ. ایک ہے فہم کا ٹیڑھا ہو جانا, ایک ہے فہم کا کم ہونا, اور ایک ہے فہم کا مس انڈرسٹینڈنگ غلط فہمی, اور ایک ہے صحیح فہم کا ہونا. چار باتیں, یہ چار باتیں ہیں بڑی اہم ہیں. سب سے پہلی بات کج فہمی. کج فہمی کہتے ہیں فہم ٹیڑی ہو گئی. ایک ابا ایک باپ اپنے بیٹے کو بلا کے کہتا بیٹا اس سے نہ ملنا, اس سے نہ ملنا. اب بیٹا کیا سوچتا ہے؟ ابا کو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے. کیوں؟ یہ کج فہمی ہے. جو بولو الٹا لے گا. بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے جو بولتے ہیں سیدھا معنی نہیں لیتے بلکہ اس کا الٹا لیتے ہیں. ہاں جو بولا اس کا الٹا, اس کو کہتے ہیں فہم ٹیڑی ہو گئی. مشرکین مکہ سے کہا گیا مردار مت کھاؤ. مشرکین مکہ سے کہا گیا مردار جو ہے نا مت کھاؤ. حرمت علیکم المیتہ, مردے کو اللہ نے حرام کیا, مردار چیز کو. مشرکین دیکھیں نا ان کے ٹیڑی سوچ دیکھیں, کہنے لگے تم اپنے ہاتھوں سے مارو وہ کھا سکتے ہیں, اللہ فطری موت مارے تو وہ نہیں کھا سکتے. اس کو کہتے ہیں ٹیڑھا فہم. سمجھ رہے نا, تم اپنے ہاتھوں سے مارتے ہیں گلے پہ چھری پھیرے وہ کھا سکتے ہیں, لیکن اللہ انہیں موت دے وہ نہیں کھا سکتے. سمجھ رہے. مشرکین مکہ سے کہا گیا جب قرآن پاک کی آیت اتری کہ اللہ کے بندوں میں جو غریب ہیں انہیں صدقہ دو, انہیں کھلاؤ پلاؤ, ان کی ضرورت پوری کرو, تو مشرکین کیا کہنے لگے؟ اللہ جن کو بھوکا رکھنا چاہتے ہیں ہم انہیں کیوں کھلائیں؟ ہاں یہ قرآن میں ہے. یہ ہے جب فہم ٹیڑھی ہوتی ہے نا پھر آدمی کی سوچ اس طرح بدلتی ہے. اس لیے ہمیشہ کج فہمی اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے. ہاں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرمائیے ہدایت کے ملنے کے بعد. یہ ہے اصل. وہب لنا من لدنک رحمہ, اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو ہماری عقل کو فہم کو صحیح فرمائیے. کیونکہ جب فہم صحیح ہوتی ہے تو ہر چیز صحیح سوچتا ہے. یہ سود ہے یہ تجارت ہے, یہ رشوت ہے یہ ہدیہ ہے, یہ شربت ہے یہ شراب ہے, یہ بزنس ہے یہ سود ہے. جب فہم ٹیڑھی ہوتی ہے نا نہیں یہ دین جو ہے نا امریکہ میں نہیں چل سکتا, نہیں یہ جو ہے نا یہ انڈیا پاکستان میں چلے گئے. یہ قرآن جو ہے نا امریکہ کے لیے نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امریکہ کے لیے نبی نہیں. اللہ نے جب قرآن اتارا تو کیا اللہ کا علم اس وقت کے حالات سے بے خبر تھا؟ اوتی تو علم الاولین والآخرین, اللہ کے نبی کھڑے ہو کے کہہ رہے پچھلوں کو جتنا علم دیا گیا اور قیامت تک کے لوگوں کو جتنا علم دیا جانے والا ہے سب مجھے ہے. اس علم کی روشنی میں آپ نے ایک شریعت بنائی. اب ایک آدمی کھڑے ہو کے کہے کہ نہیں یہ امریکہ میں نہیں چل سکتا, یہ امپاسبل ہے, یہ وہاں چلے گا. کیا مطلب ہے؟ یہ فہم ٹیڑھی ہو گئی. سمجھ رہے میری بات؟ میں بالکل آسان انداز میں بتا رہا ہوں. فہم ٹیڑھی ہونا اس کو کہتے ہیں نہیں یہاں نہیں چل سکتا ہے. نہیں یہ اب نہیں، یہ اس زمانے میں نہیں چل سکتا. کیوں نہیں چل سکتا؟ کہ جب قرآن اتر رہا تھا تو کیا اللہ کو علم نہیں تھا کہ 2011 میں 12 میں یہ حالات ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شریعت بتا رہے تھے، آپ کے اقوال اور آپ کے اعمال سیرت بن رہی تھی، اسوہ حسنہ ہو رہے تھے، اس موقع پر کیا آپ کو پتہ نہیں تھا؟ آپ جو ہے صرف اس چیز کو سامنے رکھ کے کہنے لگے. کیسا جملہ! یہ جو جملہ زبان سے جو نکلتا ہے نا، یہ چیز یہاں نہیں چل سکتی. یہ اصل میں کیا ہے؟ کچھ فہمی ہے، کم فہمی نہیں ہے. کم فہمی بڑی معافی کی چیز ہے. فہم کا کم ہونا یہ اس کی امید ہے کہ وہ اپنا فہم درست کر سکتا ہے. ایک آدمی کو فہم کم ہے، علم حاصل کر لے، معلومات حاصل کر لے. ایک آدمی کی فہم ہی بگڑ گئی، ہاں اس کا سوچ ہی بدل گیا. اب کیا کر رہا ہے؟ اب نہیں، میں بتایا نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی، ایک زمانہ آئے گا لوگ شراب کو شربت بول کے پئیں گے. ہاں لوگ جو ہے بزنس کہہ کر سودی کاروبار کریں گے. لوگ ہدیہ کہہ کر رشوت لیں گے. رشوت ہوگی لیکن نام کیا ہوگا؟ ہدیہ ہوگا. یہ ٹیڑھا پن ہے، کچھ فہمی. یہ عقل کی سلامتی کی بات نہیں ہے، یہ عقلی سلامتی کی بات نہیں. اسی لیے دوستو ایک ہے علمی عملی کوتاہی. آدمی عمل میں کوتاہی کر لے لیکن ان چیزوں میں کمپرومائز نہیں کرے، سمجھ رہے ہیں؟ عمل میں کوتاہی کر لے، ہاں، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جب ان چیزوں میں کمپرومائز کرتا ہے نا، توبہ بھی نہیں کرے گا وہ موت تک. اس کو کہتے ہیں علمی گمراہی، اس کو کہتے ہیں عقیدے کی گمراہی. اور یہ علمی گمراہی بہت بڑی چیز ہے. عملی گمراہی ٹھیک ہے، آدمی کر رہا ہے، ہاں بھائی کر رہا ہوں میں، غلط ہے یہ چیز، ہاں میں غلط کر رہا ہوں. وہ ایک دن اللہ اسے توفیق دیں گے، اس کا اندر سے ضمیر اسے بیدار کرے گا، جگائے گا، جھنجھوڑے گا. لیکن ایک آدمی کہے کہ نہیں، تم جو ہے نا ابھی نہیں، ابھی سمجھنا ہے، ابھی آپ اس لیول پہ نہیں آئے. آدمی سمجھا، ہاں یہ ہے ربنا لا تزغ قلوبنا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم. جب ان کی سوچ ٹیڑھی ہوئی، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. پھر واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے. اب ہدایت کے دروازے بند ہو گئے. تو اسی لیے ہمیشہ آدمی اللہ سے ڈرے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کچھ فہمی اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے. کسی کا فہم ٹیڑھا ہو جائے وہ اللہ کے عذاب میں، جو بولتے ہیں اس کا الٹا لے رہا ہے. کم فہمی ایک دوسری درجہ ہے. کم فہم، ہاں بھائی اس کو فہم نہیں ہے، اب وہ علم حاصل کر رہا ہے. اور ایک ہے غلط فہمی. تیسری چیز کیا ہے؟ غلط فہمی، کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، غلط فہمی ہو گئی. مسجد میں داخل ہوئے، کسی نے سلام کیا، ہم نے نہیں سنا، ہم کسی ٹینشن میں تھے، سنا نہیں. اب اس میں غلط فہمی آ گئی، میں نے سلام کیا اس کو اور یہ جو ہے نا جواب نہیں دیا. ہاں اور شیطان یہاں آئے گا. اب اس کا حل یہ ہے کہ آدمی جا کے پوچھے، بھائی میں آپ کو ظہر میں سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا. وہ صاف کہہ دے گا، میں جو ہے نا کسی پریشانی میں تھا، میں سنا نہیں، معاف کریں. یہ غلط فہمی دور ہو سکتی ہے. مس انڈرسٹینڈنگ کبھی سامنے والے کی طرف سے ہوگی، کبھی خود کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے. کبھی خود ہی سوچ سکتے ہیں، میں نے اس کو سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا. کبھی تیسرا پارٹی آ کے ہمارے اندر مس انڈرسٹینڈنگ دونوں میں کراتا ہے، دونوں میں غلط فہمی تیسرا آدمی کراتا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ اس کو بٹھا کر تیسرے کو بلا لے، بھائی انہوں ایسا کہہ رہے ہیں، دیکھ لو. حل یہی ہے، ہاں حل یہی ہے. اور تو یہ غلط فہمی کو دور کرنا. اور چوتھی چیز ہے صحیح فہم. یا مفہم سلیمان فہمنی، اے سلیمان کو فہم دینے والی ذات صحیح فہم دے دے. یہ جملہ اللہ سے مانگے، یا مفہم سلیمان فہمنی، اے ففہمنا سلیمان، ہم نے سلیمان کو فہم دی. اللہ کہہ رہے ہیں، ہاں ہم نے سلیمان کو فہم دی علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ سے مانگے، یا مفہم سلیمان، اے سلیمان کو فہم دینے والی ذات، فہمنی، مجھے دین کی صحیح سمجھ دے. دین کی صحیح سمجھ کب آئے گی؟ عقل سب جس جب ہماری عقل میں اللہ کا خوف آتا ہے، جب ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری سمجھ میں برکت ڈالتے ہیں. ہماری سمجھ میں برکت ڈالتے ہیں, اس کو کہتے ہیں صحیح سمجھ, اس کو کہتے ہیں صحیح سمجھ. پھر اس سمجھ سے آدمی وہ سمجھتا ہے جو بازو بیٹھنے والا سمجھتا نہیں. ہاں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, کیسی ان کی اعلیٰ فہمیں تھیں, ان کی اعلیٰ فہمیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ سب سے زیادہ عقل مند کائنات کے اندر سب سے انبیاء علیہ السلام عقل والے ہوتے ہیں. حدیث پاک میں ہے, ضعیف روایت ہے, اللہ نے عقل کو پیدا کیا, 99 حصے نبیوں کو عطا فرمائے, ایک حصے میں پوری مخلوق کو تقسیم کیا. اندازہ لگائیں کتنی عقل ہوتی انبیاء علیہ السلام کو. جو بات وہ کہتے نا, اتنی پاورفل عقل کے اعتبار سے, حکمت کے اعتبار سے, سوچ کے اعتبار سے ہم سمجھ نہیں سکتے. تو فہم میں برکت پیدا ہو جاتی ہے, تو پھر آدمی وہ سوچتا ہے, بیٹھے بیٹھے سوچ رہا ہے, اس کی سوچ میں اللہ برکت ڈال دی. حضرت ایک مرتبہ بہت بڑے بڑے علماء کرام بیٹھ کے جو ہے نا آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں آپس میں, کہ مدینہ منورہ جب جائیں تو مدینہ کی مسجد کی زیارت کر کے جانا ہے یا روضہ اطہر کی زیارت کر کے جانا ہے, حج کے لیے جاتے ہیں مدینہ جائیں گے, یہ بڑا اختلاف ہے. علماء میں اختلاف ہے, بعض کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی زیارت کریں, بعض کہتے ہیں دونوں کی زیارت کریں, دونوں کی زیارت کی نیت کر کے جائیں, یہ علماء میں اختلاف. کچھ علماء, بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے آپس میں اس پر بحث کر رہے. تو ایک بہت بڑے اللہ والے تھے, کون کون علماء بیٹھے تھے؟ عاصم العلوم حضرت مولانا قاسم دانشوری رحمۃ اللہ علیہ, مولانا رشید احمد تیموری رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بڑے علماء, حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ عالم تو نہیں تھے لیکن ان کے سب کے جو ہے نا شیخ تھے. تو حضرت خاموش تھے, بھائی علماء کی ڈسکس کی باتیں میں کیا بولوں, خاموش سن رہے ہیں. تو کسی نے کہا حضرت آپ بھی تو کچھ بولیں. اچھا, کہنے لگے کہ ٹھیک ہے, اگر آپ بولنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو میں کچھ بولوں گا. اب حضرت کی فہم دیکھیں, فرمایا مدینہ منورہ کی فضیلت کس لیے ہے بتاؤ؟ پوچھا مدینہ کی فضیلت کس لیے ہے؟ مدینہ کی فضیلت اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. پوری کائنات کے اندر سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ عرش سے زیادہ افضل جگہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر جس زمین کے حصے پہ لگا ہوا ہے, عرش سے بھی زیادہ افضل ہے. فرمایا جو سب سے افضل ہے اس کی نیت نہ کریں, اس کے علاوہ کی نیت کریں. یہ کیسے حضرت کی سوچ و فہم؟ تو اس لیے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فہم مانگنا, ربی زدنی علما, شیخ الہند محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں, اے اللہ زیادہ فرمائیے میرے علم کا, نہیں ہے وہاں پہ, وہاں میری فہم کا ذکر ہے. ربی زدنی علما اے فہما, اے اللہ میری فہم میں بڑا ترقی دے, برکت دے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلی نصیحت کی, فرمایا دیکھو سب سے بڑی مالداری عقل سلیم ہے, اپنی سمجھ کو, اپنی فہم کو درست کرنا, صحیح رکھنا. دین کی برکت سے فہم درست ہوتی ہے. ہاں, کبھی فہم میں ٹیڑھا پن نہ ہو. جب ٹیڑھا پن, فہم میں ٹیڑھا پن آتا ہے, پھر آدمی جو ہے نا بدلتا رہتا ہے, بدلتا رہتا ہے, یہاں تک کہ عمل بدلا تو عقیدے بھی بدلے, علمی علم بھی بدلتا ہے. اور پھر فرمایا وہ اکبر الفقر الحمق, سب سے بڑی تنگ دستی, سب سے بڑی کنگا, سب سے بڑا کنگال پن بے وقوفی ہے. ہاں, اور فرمایا سب سے بڑی وحشت کی جو چیز ہے عجب ہے. عجب کے معنی ہے اپنے کو بڑا سمجھنا. اگر ہم دوستوں میں اپنے کو اگر بڑا سمجھیں, دوست چھوڑ دیں گے, یہ سب سے بڑی تنہائی ہے. آدمی اگر تنہا رہنا چاہتا ہے تو دوستوں میں رہ کے اپنے کو بڑا سمجھنا شروع کر دے. کتنی پیاری نصیحت دیں گے. فرمایا کبھی اپنے کو بڑا عجب میں عجب نہ بننا. ہاں, میں ہوں, میرا ہے, میں ہوں, نہیں. اب آدمی سب کے ساتھ ملتے ہیں اور ان میں اپنے کو سب سے اچھا سمجھے, کہیں گے یہ تو اپنے کو ہی اچھا سمجھتا رہتا ہے, اس کو چھوڑو. اب وہ تنہا, دوستوں میں رہ کر بھی تنہا, محفل میں رہ کے بھی تنہا ہے. سب سے بڑی وحشت کی, تنہائی کی چیز عجب ہے, اور سب سے بڑی عزت کی چیز, سب سے بڑی شرافت کی چیز بہترین اخلاق ہے. فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور چار باتیں یہ ہیں, ہمیشہ ہمیشہ بے وقوفوں کی دوستی سے دور رہنا, وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْأَحْمَقِ, بے وقوف کی دوستی سے ہمیشہ بچتے رہے، اپنے بیٹے کو کہہ رہے فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَن يَنفَعَكَ فَيَضُرُّكَ، اس لیے کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا جاتا ہے لیکن نقصان پہنچا دیتا ہے، بے وقوف ہے، بے وقوفوں کی دوستی اس سے بچنا، کیونکہ وہ ہمیشہ چاہتا ہے فائدہ پہنچاؤں لیکن کچھ ایسی گڑبڑ کر دیتا ہے وہ نقصان پہنچا دیتا ہے. فرمایا وَمُصَادَقَةَ الْكَذَّابِ، جھوٹے سے ہمیشہ دور رہو، یعنی کہا جھوٹ مت بولو. آدمی جس چیز کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے ایسے ان کی صحبت سے بھی دور رہنا ہے. فرمایا جھوٹوں کے صحبت سے بچو، اس لیے کہ جھوٹا جو ہے دور کو نزدیک، نزدیک کو دور بتلاتا ہے، ہمیشہ اس کی بات کا کوئی بھروسہ نہیں. پھر فرمایا وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْبَخِيلِ، کنجوس بخیل، اس کی صحبت، اس کی دوستی سے اپنے کو بچاؤ، اس لیے کہ بخیل عین ضرورت کے وقت تمہیں وہ چھوڑ دے گا، ساتھ میں رہے گا، دسترخوانی دوست رہے گا، جب تک دسترخوان ہے دوست ہیں، عین ضرورت کے وقت تمہارا ہاتھ چھوڑ دے. آخری بات فرمائی وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْفَاجِرِ، گنہگاروں کی دوستی سے بھی اپنے کو بچاؤ، اس لیے کہ وہ انہوں نے اللہ سے ہی اپنا معاملہ درست نہیں رکھا، وہ تو تمہیں حقیر سی چیز کے بدلے میں بیچ دیں گے تمہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں التوفیق خیر قائد، توفیق بہترین سواری ہے. اللہ سے ہمیشہ آدمی توفیق مانگے، اے اللہ نیک کاموں کی توفیق عطا فرما. وحسن الخلق خیر قرین، اچھے اخلاق سب سے بہترین دوست ہیں، آدمی کا سب سے بہترین دوست اس کے اچھے اخلاق ہیں. والعقل خیر صاحب، اور عقل کی سلامتی، صحیح فہم، صحیح سوچ، صحیح عقل، یہ اس کا بہترین ہم نشین ہے. والادب خیر میراث، ادب، زندگی میں ادب کا ہونا، تعدد کا ہونا، یہ بہترین میراث ہے، بہترین پراپرٹی ہے جو ہمارے بڑوں کی طرف سے ہمیں مل رہی ہے. ولا وحشت اشد من العجب، فرمایا اپنے کو اچھا سمجھنا، سب سے بڑا سمجھنا، اس سے زیادہ تنہائی کسی اور چیز میں نہیں ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان مبارک نصیحتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، فہم اے اللہ دین کی صحیح سمجھ، دین کا صحیح فہم عطا فرما، قرآن پاک کا فہم عطا فرما، حدیث پاک کا فہم عطا فرما. یا اللہ ہماری فہم کی، ہمارے اللہ سمجھ کے بگڑنے سے، اے اللہ غلط ہونے سے، ٹیڑھا پن ہونے سے اللہ حفاظت فرما. یا الہ العالمین قرآن اور حدیث کا اور سنت کا صحیح فہم ہمارے سینوں میں عطا فرما. یا اللہ علم کی اصلاح فرما، عمل کی اصلاح فرما، عقیدوں میں، عمل میں، علم میں جو کوتاہیاں ہیں معاف فرما. اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں صحت عافیت عطا فرما. یا اللہ ہمارے حاجات کو، ضرورتوں کو اپنے کرم سے پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین.